السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان،
امریکی وزیر دفاع کا آئندہ چند ہفتوں میں دورہ پاکستان متوقع ہے، پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
اسلام آباد میں جاری دھرنے کی وجہ سے ایک خراب مثال قائم ہو رہی ہے. عدالت عظمیٰ، دھرنے میں شریک جماعتوں کے سیاسی مقاصد ہیں. وزیر داخلہ کا بیان. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد جلیل.
بہتر مستقبل کے لیے بیرون ملک جانا چاہتا تھا، جو ہوا وہ نہیں سوچا تھا. تربت کے مہلک واقعے میں زندہ بچ جانے والے نوجوان کی وی او اے سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جاری بعض مذہبی جماعتوں کے دھرنے میں شریک کچھ افراد کی طرف سے مقامی اخبارات سے منسلک 2 فوٹوگرافرز سے ناروا سلوک اور مار پٹائی کے واقعے کی صحافی برادری نے شدید مذمت کی ہے. اور جنوبی ایشیا سے متعلق خبروں میں، امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ میانمار کی ریاست راخائن میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف جاری تشدد نسل کشی کی تعریف پر پورا اترتا ہے. پوپ فرانسس میانمار کے فوجی سربراہ کے ساتھ ساتھ روہنگیا مسلمانوں سے ملاقات کریں گے، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ملک کی مسلح فوج ان کے خلاف مظالم روا رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ یہ رپورٹ.
حافظ سعید کی رہائی پر بھارت کا شدید رد عمل. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور بین الاقوامی خبروں میں، سعودی عرب کے سربراہی میں قائم عرب ملکوں کے اتحاد نے یمن کا ایک مرکزی ہوائی اڈا اور بندرگاہ کھولنے کا اعلان کیا ہے، تاکہ امدادی سامان یمن پہنچایا جا سکے. مغربی بحر الکاہل میں گر کر تباہ ہو جانے والے امریکی بحریہ کے ٹرانسپورٹ طیارے کے ان 3 ملاحوں کی تلاش جاری ہے جو حادثے کے بعد لاپتہ ہو گئے تھے. عراقی فوجی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حکومتی فورسز نے جمعرات کے روز ایک آپریشن شروع کیا ہے، جس میں شام کی صحرائی سرحد کے ٹھکانوں سے باقی رہ جانے والے داعش کے جنگجوؤں کا صفایا کیا جائے گا. اور آج امریکہ بھر میں تھینکس گیونگ کا تہوار منایا جا رہا ہے. ہر سال نومبر کی 4th جمعرات کو امریکہ بھر میں شکرانے کا یہ تہوار منایا جاتا ہے. اس موقع پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پرانی امریکی روایت کے مطابق وائٹ ہاؤس میں منعقدہ ایک ہلکی پھلکی تقریب میں 2 ٹرکی پرندوں کی جان بخشی کرتے ہوئے انہیں آزاد کر دیا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پاکستان کے اس عدالتی فیصلے پر شدید تنقید کی ہے، جس میں عدالت نے جماعت الدعویٰ کے امیر حافظ سعید کی نظر بندی کو ختم کر دیا ہے. نئی دہلی سے سہیل انجم نے یہ رپورٹ دی ہے.
پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس کا آئندہ چند ہفتوں میں دورہ متوقع ہے.
The visit of Secretary of Defense, Mr. James Mattis is expected in the next few weeks and the diplomatic channels are working on mutually convenient dates.
ترجمان محمد فیصل نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ امریکی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کی تاریخوں کے تعین کے لیے سفارتی ذرائع رابطے میں ہیں. سرحد پار افغانستان میں موجود پاکستان کے لیے خطرہ سمجھے جانے والے دہشت گردوں کے خلاف امریکی فورسز کی کارروائی سے متعلق پیشکش کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ انہوں نے ایسی خبریں میڈیا پر دیکھی ہیں، لیکن اس بارے میں باضابطہ طور پر پاکستان کو آگاہ نہیں کیا گیا ہے.
Regarding the US offer, I have seen the media reports, but we haven't received anything official. If there's any such offer, it would be a welcome development, as we have been asking the Afghan government.
ترجمان محمد فیصل کا کہنا تھا کہ ایسی کسی بھی پیشکش کا خیر مقدم کیا جائے گا، کیونکہ ان کے بقول افغانستان میں موجود کلدم تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کی پناہ گاہیں پاکستان میں حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال ہوتی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اس بارے میں افغانستان اور امریکہ کے ساتھ کئی مرتبہ انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ بھی کیا گیا ہے. واضح ہے کہ افغانستان میں تعینات ریزولوٹ سپورٹ مشن کے سربراہ جنرل جان نکلسن نے رواں ہفتے کابل میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران اس پیشکش کا اظہار کیا تھا. گزشتہ ہفتے ہی امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل جوزف ووٹل نے پاکستان کا دو روزہ دورہ مکمل کیا تھا. اپنے اس دورے کے دوران انہوں نے پاکستان کی عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی, جس میں ٹرمپ انتظامیہ کی جنوبی ایشیا سے متعلق نئی پالیسی پر بھی بات چیت کی گئی, جبکہ اس کے علاوہ پاک افغان سرحد کے آر پار مربوط فوجی کاروائیوں کے لیے اقدامات سمیت مستحکم سرحدی سلامتی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا تھا. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا نے امریکی کمانڈر سے ملاقات میں سرحد پار افغانستان سے پاکستانی فوجی چوکیوں پر حملوں کا ذکر کرتے ہوئے سرحد کی دوسری جانب دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے پر بھی بات کی تھی. واضح ہے کہ اکتوبر میں امریکہ کے وزیر خارجہ رکس ٹیلرسن نے پاکستان کا دورہ کیا تھا, جہاں انہوں نے پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے علاوہ خطے خاص طور پر افغانستان میں سلامتی کی صورتحال پر بات چیت کی تھی. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکی وزیر دفاع کے آئندہ ہفتوں میں پاکستان کے دورے کے بارے میں یہ رپورٹ ہمیں دے رہے تھے اسلام آباد سے محمد اشتیاق. بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پاکستان کے اس عدالتی فیصلے پر شدید تنقید کی ہے جس میں عدالت نے جماعت الدعویٰ کے امیر حافظ سعید کی نظر بندی کو ختم کر دیا ہے. یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے نئی دہلی سے سہیل انجم نے.
بھارت نے کالعدم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کو نظر بندی سے رہا کرنے کے پاکستانی عدالت کے فیصلے پر سخت رد عمل ظاہر کیا اور کہا کہ اس سے اس کے الفاظ میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کی اسلام آباد کی پالیسی ایک بار پھر بے نقاب ہوئی ہے. وزارت خارجہ نے حافظ سعید کی رہائی کو کالعدم دہشت گردوں کو مین اسٹریم میں لانے کی پاکستان کی کوشش قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے تک لانے میں پاکستان کی عدم سنجیدگی ثابت ہوتی ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے نئی دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حافظ سعید ایک خود اعترافی دہشت گرد ہیں اور ان کی رہائی سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی مخالف جنگ میں کتنا سنجیدہ ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت اور پوری عالمی برادری نے اس پر اپنی ناراضگی ظاہر کی ہے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے دہشت گرد قرار دیے گئے ایک شخص کو اپنے مبینہ برے ایجنڈے کو جاری رکھنے کے لیے آزاد کر دیا گیا ہے. واضح ہے کہ راہول ہائی کورٹ کے نظر ثانی بورڈ نے ریکارڈوں کا جائزہ لینے کے بعد حافظ سعید کی نظر بندی ختم کر دی اور کہا کہ ان کے خلاف اگر کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہے تو انہیں فوراً رہا کر دیا جائے. انہیں رما سال کے جنوری میں نظر بند کیا گیا تھا. بھارت حافظ سعید کو ممبئی حملوں کا ماسٹر مائنڈ قرار دیتا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے ان کے خلاف وافر ثبوت حکومت پاکستان کے حوالے کیے ہیں. ادھر حافظ سعید کے وکیل اے کے ڈوگر نے بھارت کے ایک نیوز چینل انڈیا ٹوڈے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان نے حافظ سعید کے خلاف کوئی ثبوت عدالت میں پیش نہیں کیا. اس نے بھارت کی جانب سے سونپے گئے ڈوزیئر کو بھی عدالت میں داخل نہیں کیا. پاکستانی قانون کے مطابق حکومت کسی بھی شخص کو مختلف الزامات کے تحت 3 ماہ تک حراست میں رکھ سکتی ہے, لیکن حراست کی مدت میں توسیع کے لیے نظر ثانی بورڈ کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں تک دہشت گردوں کو پناہ دینے کے بھارت کے الزام کا تعلق ہے تو پاکستان ایسے کسی بھی الزام کی سختی سے تردید کرتا ہے اور دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے تک لانے کا اعادہ کرتا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جاری بعض مذہبی جماعتوں کے دھرنے میں شریک کچھ افراد کی طرف سے مقامی اخبارات سے منسلک 2 فوٹوگرافرز سے ناروا سلوک اور مار پٹائی کے واقعے کی صحافی برادری نے شدید مذمت کی ہے. فیض آباد کے مقام پر گزشتہ 2.5 ہفتے سے جاری دھرنے میں شریک بعض افراد نے بدھ کو روزنامہ ڈان کے محمد عاصم اور روزنامہ جنگ کے جہانگیر چودھری کو مارا پیٹا اور ان کے کیمرے چھین لیے. یہ دونوں فوٹوگرافرز دھرنے میں شامل ایک گروپ کی طرف سے پولیس اہلکاروں پر ہونے والے ایک حملے کی تصاویر بنا رہے تھے. تصاویر بنانے پر پولیس اہلکاروں پر حملہ کرنے والے افراد مشتعل ہو گئے اور انہوں نے 2 فوٹوگرافروں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور ان سے کیمرے بھی چھین لیے, جو بعد ازاں دھرنے میں شامل بعض افراد کی مداخلت پر واپس کر دیے گئے. تاہم کیمروں میں موجود تصاویر کو ضائع کر دیا گیا. راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹس کے صدر مبارک زیب خان نے ایک بیان میں اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ صحافی فوٹوگرافرز کے ساتھ روا رکھے جانے والا یہ طرز عمل کسی طور قابل قبول نہیں ہے. اور ادھر پاکستان کی اعلی عدالت نے حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا ہے کہ اس نے اسلام آباد اور راولپنڈی کو ملانے والے علاقے فیض آباد میں دھرنے کو ختم کرنے کے لیے بر وقت کارروائی نہیں کی۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں گزشتہ دو ہفتوں سے زائد عرصے سے جاری دھرنے کے معاملے پر حکومت نے مناسب اقدامات نہ کیے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسلام آباد کے مرکزی داخلی راستے فیض آباد پر مذہبی سیاسی جماعتوں کے جاری دھرنے سے متعلق ازخود نوٹس کیس کی سماعت جمعرات کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کی، جس میں وزارت دفاع نے اساس اداروں اور اٹارنی جنرل نے وزارت داخلہ کی رپورٹس جمع کروائیں۔ جب سماعت شروع ہوئی تو بینچ میں شامل جسٹس مشیر عالم نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ کیا انہوں نے رپورٹس کا جائزہ لیا ہے، جن کے مطابق پنجاب حکومت تمام حالات سے آگاہ تھی لیکن پھر بھی کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ نے مذہبی جماعتوں کے دھرنے سے متعلق جمع کروائی گئی خفیہ اداروں کی رپورٹس پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے نئی رپورٹیں پیش کرنے کی ہدایت کی۔ اب اس معاملے کی آئندہ سماعت 30 نومبر کو ہوگی۔ اس موقع پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ مستقبل میں کوئی بھی اپنے کسی معاملے پر اپنے موقف کو منوانے کے لیے راستے بند کر سکتا ہے۔ تاہم بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں کہ اسلام آباد میں کسی مذہبی تنظیم نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے دھرنا دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسے دھرنوں کی مثالیں موجود ہیں۔ سیاسی امور کے تجزیہ کار وجاہت مسعود نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
صرف یہی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے، کل ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا ہے حکومت جو بھی فیصلہ کرے گی، ہم حکم دے گی، ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ محض حکم دینے کا اور عمل درآمد کرنے کا نہیں ہے۔ یہ کوشچنز جو ہیں یہ ذرا صرف سے پیچیدہ ہیں۔ اسینشلی ریاست کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مذہب کے نام پہ ریاست کو مفلوج کرنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی۔
انہوں نے کہا کہ حکومت اس معاملے کی حساس نوعیت کے پیش نظر تحمل سے کام لے رہی ہے۔ دوسری طرف وزیر داخلہ احسن اقبال نے جمعرات کو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دھرنا دینے والے ختم نبوت کے حساس معاملے پر سیاست کر رہے ہیں۔
ہم سب ختم نبوت کے محافظ ہیں، پاکستان میں ختم نبوت کے مسئلے کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ البتہ پاکستان کو اگر خطرہ ہے تو ایسے عناصر سے ہے کہ جو قانون اپنے ہاتھ میں لے کے سمجھتے ہیں کہ وہ ریاست کو بے بس کر سکتے ہیں، وہ ریاست کو بے بس نہیں کر سکتے۔ ریاست ان لوگوں کے آگے سرنڈر نہیں کرے گی۔ ہمیں صرف اس بات کا احساس ہے کہ ہم کوئی جانی مال نہیں، نقصان نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم ان کی سازش، جو یہ لال مسجد پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو یہ ماڈل ٹاؤن کا سانحہ پیدا کرنا چاہتے ہیں جس سے ان کی سیاست گرم ہو، وہ موقع ان کو نہیں دیں گے۔
واضح رہے کہ سخت گیر موقف رکھنے والی مذہبی اور سیاسی جماعتیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ اور سنی تحریک کے کارکن فیض آباد میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں، اور ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت ختم نبوت کے حلف نامے میں مبینہ تبدیلی کے ذمہ دار افراد کا تعین کر کے ان کے خلاف کارروائی کرے۔ تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ حلف نامے میں تبدیلی ایک کلیریکل غلطی تھی، جسے درست کر کے حلف نامے کو اصل حالت میں بحال کر دیا گیا ہے اور اب اس معاملے پر احتجاج اور دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم احسن اقبال نے کہا کہ اس کے باوجود اگر دھرنا دینے والوں کے کوئی جائز مطالبات ہیں تو ان پر غور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے بقول مذہبی جماعتوں کے دھرنے کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ریاست کے کمزور ہونے کا تاثر ابھر رہا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ میانمار کی ریاست راخائن میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف جاری تشدد نسل کشی کی تعریف پر پورا اترتا ہے۔ ٹیلرسن نے بدھ کو جاری کیے جانے والے اپنے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ تمام دستیاب حقائق کے باریک بینی اور تفصیلی تجزیے کے بعد یہ واضح ہوا ہے کہ میانمار کی شمالی ریاست راخائن میں روہنگیا نسل کے افراد کی منظم انداز میں نسل کشی کی جا رہی ہے۔ امریکی حکام گزشتہ کئی ہفتوں سے راخائن میں جاری پرتشدد واقعات کے محرکات کی تحقیقات کر رہے تھے، جن کے نتیجے میں 600,000 سے زائد روہنگیا مسلمانوں کو میانمار سے ہجرت کر کے بنگلہ دیش میں پناہ لینا پڑی تھی۔ بدھ کو جاری ہونے والا بیان امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے راخائن میں پیش آنے والے پرتشدد واقعات کو نسل کشی قرار دیے جانے کا پہلا باضابطہ اعلان ہے۔ اور پوپ فرانسس میانمار کے فوجی سربراہ کے ساتھ ساتھ روہنگیا مسلمانوں سے ملاقات کریں گے، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ملک مسلح افواج ان کے خلاف مظالم روا رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے دورہ میانمار کا آغاز 26 نومبر سے ہوگا۔ ہمسایہ ملک بنگلہ دیش روانگی سے کچھ ہی دیر قبل پونٹیف یعنی بابا اعظم سینئر جنرل من آنگ ہیلنگ سے ملاقات کریں گے۔ میانمار کے کارڈینل چارلز بو نے پوپ کو اس بات پر قائل کیا ہے کہ وہ اپنے شیڈیول میں جنرل کے ساتھ ملاقات کا اضافہ کریں۔ بو نے پوپ کو اس بات کا بھی مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے دورے میں روہنگیا کی اصطلاح استعمال نہ کریں، اس خوف کی بنا پر کہ اس سے اکثریتی بودھ ملک میں اشتعال بڑھا سکتے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ واشنگٹن میں ایک ممتاز سیاسی تجزیہ کار مائیکل گوگلمین کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ اس نتیجے پر پہنچا کہ پاکستان نے وہ سب کچھ ٹھیک اس طرح سے نہیں کیا جو وہ کہتا رہا ہے، تو وہ معاملات کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے وہ سب خود کرے گا جس کا وہ پاکستان سے مطالبہ کرتا رہا ہے، اور ان میں ڈرون حملوں کو وسعت دینا بھی شامل ہے۔ دوسری جانب افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکہ کی سابق خصوصی ایلچی لارن مولر کہتی ہیں کہ موجودہ انتظامیہ پاکستان کے بارے میں سخت موقف اختیار کرنے کا عزم تو کیے ہوئے ہے، لیکن خطے میں معاملات باہم جڑے ہوئے ہیں، اس لیے امریکہ کے اس سمت میں جانے کی بھی حدود ہیں۔ ان دونوں ماہرین کے انٹرویو پر مبنی انجم ہیرلڈ کل کی ایک رپورٹ۔
وڈرو ولسن سینٹر میں جنوبی ایشیا سے متعلق پروگرام کے سینئر فیلو مائیکل گوگلمین اور افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکہ کی سابق خصوصی ایلچی لارل ملر کی حال ہی میں پاکستان میں منعقد ہونے والے ٹریک ٹو ڈپلومیسی اجلاس سے واپسی ہوئی ہے۔ ان سے جب امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس کے دسمبر میں ہونے والے دورہ پاکستان کے بارے میں پوچھا گیا تو گوگلمین کا کہنا تھا کہ امریکی وزیر دفاع دسمبر کے پہلے ہفتے میں پاکستان جائیں گے، جبکہ اس سے پہلے امریکی فوج کے چیئرمین آف دی جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل جوزف ڈینفورڈ بھی اسی ماہ پاکستان جائیں گے۔ گوگلمین کا کہنا تھا کہ یہ بہت اہم لمحہ ہے کیونکہ متعدد چوٹی کے امریکی عہدیداروں نے پہلے ہی پاکستان کو بڑے سخت الفاظ میں متنبع کیا ہے کہ وہ حقانی نیٹ ورک کو لگام ڈالے۔ گوگلمین کا کہنا تھا
اور میرے خیال میں آئندہ چند ہفتوں میں یا شاید آئندہ سال کے شروع میں شاید یہ وقت آئے گا کہ امریکہ یہ دیکھے گا کہ پاکستان نے اب تک کیا کیا ہے، کیونکہ واشنگٹن نے معلومات اور اطلاعات شیئر کرنا شروع کی ہیں اور پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ حقانی نیٹ ورک کی خصوصی سہولتوں اور لیڈروں کے خلاف وہ کرے جو واقعی امریکہ چاہتا ہے، اور اگر امریکہ اس نتیجے پر پہنچا کہ پاکستان نے وہ سب کچھ واقعی اس طرح سے نہیں کیا جو وہ کہتا رہا ہے، سو اس سے تعلقات میں بڑی رکاوٹ آ سکتی ہے اور اس کا قدرتی نتیجہ امریکہ کی جانب سے مزید سخت پالیسیاں اپنانے اور شاید سزا کی صورت میں نکلے، جیسے کہ ڈرون حملوں کو وسعت دینا۔ بنیادی طور پر امریکہ معاملات کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے وہ سب خود کرے گا جس کا وہ پاکستان سے مطالبہ کرتا رہا ہے، تو میرے خیال میں اس تناظر میں تعلقات میں مزید کشیدگیاں آ سکتی ہیں۔
افغانستان اور پاکستان کے لیے سابق خصوصی ایلچی لارل ملر کا کہنا ہے کہ سینئر امریکی عہدیدار پاکستان جا کر پاکستانی عہدیداروں کے ساتھ بہت واضح گفتگو کریں گے۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری آنی ہے تو اس کے لیے امریکہ کی پاکستان سے کیا توقعات ہیں، اور میرے خیال میں وہ ممکنہ طور پر ان اقدامات پر تفصیل سے بات کریں گے جو امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان اٹھائے تاکہ افغانستان کا مسئلہ حل ہو سکے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ موجودہ انتظامیہ پاکستان کے بارے میں سخت موقف اختیار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن ان کے نزدیک خطے میں موجود معاملات باہم جڑے ہوئے ہیں، اس لیے امریکہ کے اس سمت میں جانے کی بھی حدود ہیں۔ ان کا کہنا تھا
There's not any real possibility of achieving stability in Afghanistan over the objections of Pakistan or without working with Pakistan. There's only a possibility of achieving stability
پاکستان کے اعتراضات سے بالا تر ہو کر یا پاکستان کو ساتھ ملائے بغیر افغانستان میں قیام امن کا حقیقی امکان نہیں۔ افغانستان میں قیام امن کا امکان صرف اس طرح ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ اس کے لیے قریبی طور پر مل کر کام کریں، سو یہ منطق ظاہر کرتی ہے کہ امریکہ کے لیے سزا دینے کے مقاصد سے پاکستان کے خلاف سخت رویہ اپنانے کی بھی حدود ہیں کہ وہ کہاں تک جا سکتا ہے، اور میرے نزدیک پاکستان کے عہدیداروں میں ایک مثبت تحریک پیدا کرنے کے لیے سخت ایکشن لینے کی بھی ایک حد ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ امریکی عہدیداروں نے حقانیوں کے حوالے سے ایسا کوئی قدم نہیں دیکھا جس سے یہ بنیاد کھڑی کی جا سکے کہ حقانیوں کے خلاف اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ بقول ان کے، حقانیوں کو پاکستان میں جس سطح کی نقل و حرکت کی آزادی ہے اور وہ فنڈ اکٹھا کر سکتے ہیں اور انہیں مبینہ طور پر ملک میں محفوظ پناہ حاصل ہے، تو اس بارے میں واشنگٹن میں مسلسل تشویش پائی جاتی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سعودی عرب کی سربراہی میں قائم عرب ملکوں کے اتحاد نے یمن کا ایک مرکزی ہوائی اڈہ اور بندرگاہ کھولنے کا اعلان کیا ہے تاکہ امدادی سامان یمن پہنچایا جا سکے۔ اتحاد کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق دارالحکومت صنع کا ہوائی اڈہ اور بحیرہ احمر پر واقع حدیدیہ کی بندرگاہ جمعرات سے فعال کر دی جائے گی۔ بیان کے مطابق صنع کے ہوائی اڈے پر اقوام متحدہ کی جانب سے امدادی سامان لانے والے طیاروں کو اترنے کی اجازت ہوگی، جبکہ حدیدیہ کی بندرگاہ پر بھی بحری جہازوں سے آنے والا فوری ضرورت کا امدادی سامان اتارا جا سکے گا۔ نیویارک میں موجود اقوام متحدہ کے ایک ترجمان فرحان حق نے کہا ہے کہ عالمی ادارے کو عرب اتحادی ملکوں نے مطلع کیا ہے کہ وہ یمن کے شہر سلف کی بندرگاہ بھی کھولنے والے ہیں۔ مغربی بحر الکاہل میں گر کر تباہ ہو جانے والے امریکی بحریہ کے ٹرانسپورٹ طیارے کے ان تین ملاحوں کی تلاش جاری ہے جو حادثے کے بعد لاپتہ ہو گئے تھے۔ نیوی کا یہ طیارہ بدھ کے روز اوکیناوا کے جنوب مشرق میں اس وقت گر کر تباہ ہو گیا تھا جب وہ جاپان میں امریکی اڈے سے مسافر اور سامان لے کر امریکی طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس رونلڈ ریگن کی طرف جا رہا تھا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 8 افراد کو حادثے کے 40 منٹ بعد بچا لیا گیا اور انہیں علاج کے لیے بحری جہاز ریگن پر لے جایا گیا جہاں وہ خیریت سے ہیں۔ باقی 3 افراد کی تلاش کے لیے امریکی اور جاپانی طیارے اور بحری جہاز مشترکہ کوششیں کر رہے ہیں۔ عراقی فوجی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حکومتی فورسز نے جمعرات کے روز ایک آپریشن شروع کیا جس میں شام کی صحرائی سرحد کے ٹھکانوں سے باقی رہ جانے والے داعش کے جنگجوؤں کا صفایا کیا جائے گا۔ ایک بیان میں فوج کا کہنا ہے کہ عراقی فوج اور شیعہ فورسز کے فوجی اس مہم میں حصہ لے رہے ہیں جس کا مقصد سرحدی علاقوں میں چھپے ہوئے بڑے پیمانے پر عسکریت پسندوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ عراقی وزیراعظم حیدر العبادی نے منگل کے روز کہا تھا کہ داعش جنگجوؤں کو فوجی طور پر شکست دی جا چکی ہے، لیکن وہ اسی وقت حتمی فتح کا اعلان کریں گے جب تک صحرا میں چھپے ہوئے جنگجوؤں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ زمبابوے کے سابق نائب صدر ایمرسن مننگاگوا، جو اپنے تحفظ کے لیے 2 ہفتے قبل اس وقت کے صدر رابرٹ مگابے کے ہاتھوں معزولی کے بعد ملک سے راہ فرار اختیار کر گئے تھے، وطن واپس آ گئے ہیں۔ وہ زمبابوے کے اندر ایک نئی اور واضح جمہوریت کا وعدہ کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے ماریا مارڈیالو کی رپورٹ، اسد حسن کی زبانی۔
ایسے میں جب اخبارات کی شہ سرخیاں مگابے دور کے خاتمے کا پتہ دے رہی ہیں، زمبابوے کے عوام پہلے ہی آگے کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔
What happened before is past. What we need is forgive each other and build this country again.
ماضی میں جو کچھ ہوا ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ضرورت ہے اور اس ملک کو دوبارہ تعمیر کرنے اور اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نئی قیادت کو روزگار اور ملازمتیں پیدا کرنی چاہیے۔ ہم یہ نہیں توقع رکھتے کہ نئی قیادت بدعنوان ہوگی، اس سے لوگوں کو مایوسی ہوگی۔ سابق نائب صدر ایمرسن مننگاگوا نے بدھ کے روز ہرارے میں اپنے حامیوں کو بتایا کہ انہیں نہ صرف زمبابوے کے عوام کے تعاون کی ضرورت ہے بلکہ حلف اٹھانے کے بعد ہر ایک کی طرف سے تعاون درکار ہوگا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں براعظم افریقہ کی جانب سے تعاون کی ضرورت ہے، ہمیں براعظم سے باہر اپنے دوستوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ مجھے پہلے ہی تعاون کے پیغامات مل رہی ہیں اور ہماری معیشت کو بہتر بنانے کے لیے مدد کے پیغامات۔ ایسے میں جب ملک میں مننگاگوا کے حلف اٹھانے کا انتظار ہے، بین الاقوامی برادری سابق صدر مگابے کے متنازع دور حکومت کے بعد زمبابوے کی نئی شروعات میں مدد فراہم کرنے کا وعدہ کر رہی ہے۔ جرمنی کے دفتر خارجہ کی ترجمان ماریا ایڈی باہر کے الفاظ، ہم یورپ، افریقہ اور دنیا بھر میں اپنے شراکت داروں کے ہمراہ زمبابوے کو اس کے نئے مستقبل میں مدد دینے کے لیے تیار ہیں۔ برطانوی وزیراعظم تھریسا مے نے پارلیمنٹ کو بتایا ہے کہ ان کا ملک تبدیلی کی حمایت میں زمبابوے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گا۔ ہم ایک جمہوری، آزاد اور محفوظ زمبابوے دیکھنا چاہتے ہیں جہاں تمام کمیونٹیز کے لوگ خوف کے بغیر زندگی گزار سکیں بنا جبر کے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک دوبارہ عالمی برادری کا حصہ بنے۔ چین نے، جس کے موگابے دور میں زمبابوے کے ساتھ قریبی تعلقات تھے، کہا ہے کہ بیجنگ کو زمبابوے کے عوام کے اپنے ملک کے اندر سیاسی استحکام کی اہمیت پر بھروسہ ہے۔ چین کے عہدیدار نے زمبابوے کے سابق صدر رابرٹ موگابے کی بھی تعریف کی کہ انہوں نے چین افریقہ تعلقات کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ افریقہ اور امریکہ سمیت مختلف ممالک زمبابوے میں انتقال اقتدار کے عمل میں مدد کا وعدہ کر رہی ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
1990 میں بلقان کی جنگ کے اولین دنوں میں بوسنیا میں سرب فورسز کے سابق جنرل انچارج راتکو ملادچ کو نسل کشی اور انسانیت کے خلاف دیگر جرائم کا مرتکب پایا گیا ہے۔ ہیگ کی بین الاقوامی فوجداری عدالت نے انہیں عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ اگرچہ بوسنیا میں بہت سے لوگوں نے سزا کا خیر مقدم کیا، مگر ملادچ اب بھی بعض نسلی سربوں کے لیے ایک ہیرو ہیں۔ لندن سے وائس آف امریکہ کے لیے ہنری رجویل کی ایک رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
بوسنیا کا قصاب کہلانے والے کو سزا سنا دی گئی ہے۔ ایک ٹھٹرا دینے والی تفصیل کے ساتھ جج نے رات کو ملادچ کے جرائم بیان کیے جو ان کی قیادت میں بوسنیا کی جنگ میں روا رکھے گئے۔ یہ ہیں جج الفونس اوری۔
On 13 and 14 July 1995, approximately 1,000 unarmed Bosnian Muslim males, including children and elderly,
1995 میں 13 اور 14 جولائی کو کراویچا ویئر ہاؤس میں 1,000 نہتے بوسنین اور مسلمان مردوں کو، جن میں بچے بھی شامل تھے، قتل کر دیا گیا۔ 16 جولائی 1995 کو برانجیو کے فوجی فارم میں 1,000 سے 1,200 کے درمیان افراد کو اسی طرح موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور اسی طرح فہرست بیان کی جاتی رہی۔ سزا کے اعلان کے وقت ملادچ کمرہ عدالت میں نہیں تھے۔ جج پر چلانے کی وجہ سے انہیں عدالت سے باہر لے جایا گیا تھا۔ 4 برس تک سارائیوو کے محاصرے کے دوران اس سابق جنرل نے بوسنیائی سرب فوجوں کی قیادت کی تھی۔ چھپ کر فائر کرنے والوں اور بھاری توپ خانے نے شہر میں ہزاروں لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ ججوں نے یہ بھی کہا کہ ملادچ نے، ان کے الفاظ میں، سربرانیتزا میں 7,000 سے زیادہ مردوں اور لڑکوں کے قتل میں خاصی معاونت کی تھی۔ متاثرین کے اہل خانہ کے نزدیک سزا کا اعلان کچھ اطمینان کا باعث رہا۔ بوسنیا میں مدرز آف سربرانیتزا اینڈ زیپا نامی ایسوسی ایشن کی نیتزیبا سالیہوویچ کہتی ہیں،
My husband was 42 when they separated him. He was carrying our 8-month-old grandson in his arms. They took the baby away from my husband's arms. My grandson is now 22.
میرے شوہر 42 برس کے تھے جب انہوں نے انہیں جدا کیا۔ وہ 8 ماہ کے پوتے کو اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے بچے کو میرے شوہر سے لے لیا۔ میرا پوتا اب اس وقت 22 برس کا ہے اور اپنے والد کی قبر پر آتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ 1995 کے درد و غم کے باوجود میں بہت خوش ہوں۔ اس فیصلے سے پہلے سن 2016 میں سابق صدر رادوان کراتزچ کو سزا سنائی گئی تھی۔ اسے بین الاقوامی انصاف کے لیے ایک بڑی فتح تصور کیا گیا۔ بوسنیا میں شدید تقسیم اب بھی باقی ہے۔ ریپبلکا سرپاسکا میں نسلی سربوں نے راتکو ملادچ کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ بے گناہ ہیں۔ سربیا کے صدر نے کہا کہ انہیں فیصلے پر حیرت ہوئی اور یہ کہ اب مستقبل کی جانب دیکھنے کا وقت ہے۔ رائل یونائیٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کے جوناتھن آئل کہتے ہیں،
راتکو ملادچ ڈز ناٹ ریپرزینٹ دی نیو سربیا۔ دیر از نو ون انڈر دی ایج آف 25 ان سربیا ہو وڈ لک اپ ٹو دس کرمینل ایز اے سمبل آف دی کنٹری۔
راتکو ملادچ نئے سربیا کی نمائندگی نہیں کرتے۔ سربیا میں 25 برس کا کوئی شخص اس مجرم کو ملک کی علامت کے طور پر نہیں دیکھے گا۔ تاہم معمر نسل میں کسی حد تک اس کی حمایت موجود ہو سکتی ہے۔ سربیا کے مستقبل میں، جو یورپی یونین کا حصہ بننا چاہتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ملادچ کے وکیل کا کہنا ہے کہ وہ سزا کے خلاف اپیل کریں گے، مگر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ سزا تبدیل ہونے کا امکان نہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے۔
तो हर बुध को पाकिस्तान में रात 9 से 9:30 बजे और भारत में 9:30 से 10 बजे तक सुनिए हमारा प्रोग्राम मेरी कहानी।
और हमारा प्रोग्राम कुछ तो कहिए बदस्तूर हफ्ते के रोज आप सुन सकते हैं, लेकिन वक्त उसका भी तब्दील हो चुका है और अब ये प्रोग्राम आप सुनेंगे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 9 और भारत में 9:30 बजे। हर बुध को प्रोग्राम मेरी कहानी और हर हफ्ते को प्रोग्राम कुछ तो कहिए मीडियम वेव्स 972 किलोहर्ट्ज़ पे।
आप ये प्रोग्राम उर्दू सर्विस के फेसबुक पेज पर लाइव भी सुन सकते हैं और इस दौरान अपने मैसेजेस हमें भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/voaurdu।
पाकिस्तान में इस वक्त 7:30, भारत में 8 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में 9:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से ये न्यूज़ शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। तुर्बत में गैरकानूनी तौर पर स्मगल किए जाने वाले नौजवानों के काफिले में बेशतर अफराद को दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिया। इस हमले से बच जाने वाले एक शख्स हैदर अली ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इस वाकये की चश्मदीद कहानी सुनाई। इस्लामाबाद से इस खसूसी इंटरव्यू पर मबनी एक रिपोर्ट के साथ नासिर महमूद।
हैदर अली उन मुतादिद नौजवानों में शामिल थे जो अपने तई खुशहाल मुस्तकबिल की तलाश में बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन इसके लिए जो राह उन्होंने चुनी वो न सिर्फ गैरकानूनी थी बल्कि इसमें जान से जाने का खतरा भी मौजूद था। इन अफराद को इंसानी स्मगलर गैरकानूनी तौर पर ईरान के रास्ते यूरोप भेजना चाहते थे, लेकिन जनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में ये नौजवान मुबैना तौर पर अस्करियत पसंदों की गोलियों का निशाना बने और रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब इनकी आंखों में ही मुंजमद हो गया। सियालकोट की तहसील समड़ियाल के गांव जत्थेके के रिहायशी 19 साला हैदर अली इस वाकये में मौजज़ाना तौर पर बच गए, लेकिन ये वाकया उनके लिए एक जीता जागता ड्रावना ख्वाब है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में टूटे फूटे अल्फाज में हैदर अली ने बताया कि जो हुआ वो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। हैदर अली 5 भाई और 2 बहनों का एक कुंबा है जो अपने वालदैन के हमरा गांव के एक किराए के मकान में रहता है। उन्होंने बताया कि बैरूनी मुल्क जाने के लिए ये पेशकश इसलिए भी पुरकशिश थी कि उन्हें पेशगी कोई रकम अदा नहीं करना पड़ी।
1,00,000
इस मौलिक वाक़े को याद करते हुए हैदर अली ने बताया कि ये तमाम अफराद 2 गाड़ियों में सवार थे और उनसे आगे जाने वाली गाड़ी में 15 लोग बैठे थे जबकि बाकी उनके साथ दूसरी गाड़ी में सवार थे। उनके साथ गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाला नबील नामी एक और नौजवान भी जिंदा बच जाने में कामयाब रहा। तुर्बत के इस इलाके से वो भागते भागते एक चाय के खोखे पर पहुंचे जिसके मालिक को अपनी रुदात सुनाई तो उस शख्स ने इन्हें क्वेटा तक जाने वाली बस के टिकट लेकर दिए। हैदर अली से जब ये पूछा गया कि उनके वो 2 दोस्त जिन्होंने उन्हें बैरून मुल्क जाने की तरकीब दी थी अब कहाँ हैं, तो उन्होंने दिलगीर लहजे में बताया कि उनकी लाशें गाँव पहुँच चुकी हैं। इस जानकनी के मरहले से गुजरने के बाद अब हैदर अली का कहना है कि वो यहीं रहकर मेहनत मजदूरी करेंगे और लोगों को भी यही मशवरा देंगे कि यहाँ पूरी की बजाय आधी रोटी खा लें, वही बेहतर है।
अपने पाकिस्तान जी करो, पाकिस्तान जी कर दिखाओ, पूरी ना लगी खा लो बेहतर है।
हुकाम ने हालिया दिनों में मुतादिद इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार किया है जिनमें वो लोग भी बताए जाते हैं जो तुर्बत में मारे जाने वाले नौजवानों को गैरकानूनी तरीके से बैरून मुल्क भेजने में मुबैना तौर पर मुलव्विस थे, लेकिन हैदर अली का कहना था कि उन्हें इस बारे में कुछ इल्म नहीं कि कौन गिरफ्तार हुआ और कौन नहीं, क्योंकि उनके बकौल वो किसी एजेंट से बराह रास्त नहीं मिले थे। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
बलूच इंतहा पसंदों और इंसानी जानों की स्मगलिंग करने वालों के राब्तों पर एक गैर सरकारी इदारे के सरबराह का एक इंटरव्यू जिसके बारे में ये रिपोर्ट हमें नफीसा हुद भाई ने दी है।
بلوچستان میں پنجاب سے آنے والے اور یورپ کے خواہاں بعض افراد کو قتل کر دیا گیا. اس کے بعد وہاں چھاپے لگے ہیں اور انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے اس وقت فوج کی طرف سے کارروائیاں ہو رہی ہیں. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے غیر سرکاری ادارہ ایشین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے چیف ریاض رئیسانی نے. ریاض رئیسانی, بلوچستان لیبریشن فرنٹ نے جو پنجاب سے آئے ہوئے افراد تھے جو باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے ان کو قتل کرنے کی ذمہ داری قبول کی. اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد ایک بڑا آپریشن شروع ہو گیا ہے انسانی اسمگلنگ کے خلاف, جو بلوچ انتہا پسند ہیں ان کا کوئی ربط نظر آتا ہے ان اسمگلروں کے ساتھ؟
اس پہ ہم بلوچستان کے تمام لوگ نہ صرف پریشان ہیں بلکہ ہم شرمندہ بھی ہیں اس پہ کہ ہمارے ایک صوبے سے ہمارے بھائیوں میں سے دو واقعات میں کل ملا کے 19 بندوں کی شہادت ہوئی ہے, اور لکیلی کچھ لوگوں نے اس واقعے میں وہ بچ کے اپنے گھروں تک پہنچ بھی چکے ہیں. اس میں ایک سوال ہے کہ ان کو کس نے مارا اور کیوں مارا. اس کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ جی اسٹیٹ موجود ہے اور وہ اس قابل ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لے, اور ایکشن لے بھی رہی ہے. جہاں تک ان کی کنیکٹیوٹی کا مسئلہ ہے کہ جو سیپریٹسٹ ہیں ان کا اور اس واقعے کے ساتھ جو کنیکشن بنتا ہے, تو میری اپنی نگاہ میں یہ ایکسیڈنٹل یا ایک سلسلہ ہے کہ جس کو بڑی خاموشی سے ایک ان کے ہینیس کرائم کیا جا رہا تھا, جس کو پردہ چاک کر کے لوگوں کی نظر میں لایا گیا اور بہت برے طریقے سے لایا گیا. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون تھے اور یہ تربت میں کیا کر رہے تھے. جتنے ہمارے پاس ایشوز ہیں بارڈرنگ ایریاز کی وجہ سے, یہ ہیومن ٹریفکنگ کا جو ایک ان کی سنگین مسئلہ ہے, یہ ڈرگ ٹریفکنگ اور ویپن ٹریفکنگ کے بعد سب سے زیادہ منافق بخش کاروبار اس علاقے میں سمجھا جاتا ہے, اور اس کے لیے جو مافیا یا جو لابی کام کر رہی ہے وہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہے. تو وہ مسئلہ نہیں ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کی اس میں کیپیسٹی نہیں ہے یا ول نہیں ہے, مگر چونکہ یہ معاملہ نہ صرف ریجنل ہے بلکہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے, اس مرتبہ یہ انتہائی ایک خطرناک اور ایک انتہائی بدقسمت واقعے کے ساتھ سامنے آئے ہیں. اس میں جتنے لوگ شامل ہیں, اس میں ان کو کن کن ریاستی اداروں کی سرپرستی کی بھی یقیناً مدد بھی شامل ہوگی, کیونکہ اپنے تئیں کوئی بھی نہ سروائیو کر سکتا ہے ان علاقوں میں, نہ کوئی نیٹورک آپریٹ کر سکتا ہے.
ہمارے ساتھ ہے ایک غیر سرکاری ادارہ ایشین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے سربراہ ریاض رئیسانی.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ خیر سگالی کے جذبے کے تحت پہلی بار سنگ باری کرنے والے افراد کو عام معافی دی جا رہی ہے. سری نگر سے یہ رپورٹ ہمیں ارسال کی ہے یوسف جمیل نے.
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے اسے نوجوانوں کو عام معافی دے کر ان کے خلاف دائر مقدمات واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے, جن پر علاقے میں شورش کے دوران ان کی طرف سے حفاظت دستوں پر پہلی مرتبہ پتھراؤ کرنے کا الزام ہے. صوبائی وزیر اعلی محبوب مفتی نے جمعرات کے روز اپنی ایک ٹویٹ میں کہا, میں سنگ بازی کا پہلی مرتبہ ارتکاب کرنے والوں کے خلاف دائر مقدمات واپس لینے کا عمل شروع کرتے ہوئے انتہائی اطمینان محسوس کر رہی ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی حکومت نے اس عمل کا آغاز مئی 2016 میں کیا تھا, لیکن ریاست میں اسی دوران بدامنی کا ایک نیا دور شروع ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ عمل رک گیا. واضح رہے بھارتی حفاظت دستوں نے 8 جولائی 2016 کو مقبول عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کو ہلاک کیا تھا, جس کے ساتھ ہی نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں پرتشدد مظاہروں کا ایک نیا سلسلہ چل پڑا جو 6 ماہ تک جاری رہا, اور اس دوران 80 سے زائد شہری ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو گئے. سری نگر میں جاری کیے گئے ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام سے کہا ہے کہ 2015 اور 2017 کے دوران پیش آئے سنگ بازی کے واقعات میں ملوث تمام افراد کے معاملات کو اس سلسلے میں پہلے ہی قائم کی گئی کمیٹی کی سفارشات کے تحت 10 دن کے اندر اندر نمٹا لیا جائے. اس سے پہلے نئی دہلی سے یہ اطلاع ملی تھی کہ بھارت کی وزارت داخلہ نے ریاستی حکومت کی طرف سے پیش کی گئی تجویز سے اتفاق کر لیا ہے. بھارت کی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں نے امید ظاہر کی ہے کہ سنگ بازی کا پہلی مرتبہ ارتکاب کرنے والوں کو عام معافی دینے کا یہ اقدام ریاست میں امن کو بحال کرنے کی کوششوں میں مدد دے گا. کشمیر کی حکومت کے ترجمان اعلیٰ اور وزیر تعمیرات نعیم اختر نے اس بارے میں وائس آف امریکہ کو بتایا کہ عام معافی دینے اور مقدمات واپس لینے کا مقصد ان نوجوانوں کے مستقبل کو تاریک ہونے سے بچانا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت تشدد میں ملوث باقی افراد کو بھی انہیں درپیش قانونی اور دوسرے مسائل سے نجات دلانے پر غور کر رہی ہے. اس دوران سری نگر کے چار ایسے نو عمر لڑکوں کے والدین نے نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی کو ایک خط لکھ کر انہیں انصاف دلانے میں مدد دینے کی استدعا کی ہے، جنہیں حفاظ دستوں نے 2010 کے دوران ہلاک کیا تھا۔ خط میں ملالہ کی توجہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی ایک ٹویٹ کی طرف مبذول کروائی گئی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے آکسفرڈ کے سینٹ اینٹونی کالج کے اپنے حالیہ دورے کے دوران وہاں موجود ملالہ یوسف زئی سے ان کے ساتھ تصویر کھنچوانے کی درخواست کی تھی۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
فرانس کوشش کر رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے، جس میں اس الزام پر بحث کی جائے کہ افریقی تارکین وطن کو غلاموں کی حیثیت سے فروخت کیا جا رہا ہے۔ گنی کے صدر اور افریقی یونین کے سربراہ الفا کونڈے کے ساتھ ملاقات کے بعد فرانس کے صدر مینول میکرون نے کہا کہ پچھلے ہفتے امریکی نیوز نیٹ ورک سی این این پر جو ویڈیو نشر کی گئی کہ ان تارکین کو نیلام کیا جا رہا ہے، وہ بدنام کن اور ناقابل قبول ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا تھا،
Donc la dénonciation par la France a été immédiate, elle est sans appel.
فرانس کی مذمت فوری اور ناقابل اختلاف ہے، ہم اس کیس پر کثیر اقدام کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا یہ کہ فرانس لیبیا میں تارکین کی صورتحال پر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں قرارداد کے لیے پیش رفت کر رہا ہے۔ گزشتہ روز سلامتی کونسل میں اس پر بحث شروع ہو چکی ہے، جو ایک پختہ اقدام اور پختہ حل کی طرف لے جائے گی۔ میں مزید اقدام کرتے ہوئے ان اسمگلروں کے خلاف جنگ کروں گا جو ایسے جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں، اور علاقے کے ان تمام ملکوں سے تعاون کروں گا جو ایسے نیٹ ورکس کو توڑنا چاہتے ہیں۔ یہ تھے میکرون کے الفاظ۔ اس سلسلے میں جاری ہونے والی رپورٹ میں دکھایا گیا ہے کہ یہ تارکین، جیسا کہ ٹریپولی میں بتایا گیا، قید ہیں، اور کہا گیا کہ انہیں فروخت کر دیا گیا ہے یا ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، جن میں زد و کوب کرنا بھی شامل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ میانمار میں روہنگیا مسلم آبادی کے خلاف تشدد نسل کشی ہے۔ یہ تحریری بیان امریکی قانون سازوں اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کے ہفتوں کے دباؤ کے بعد جاری کیا گیا ہے، جن کا کہنا تھا کہ اس بحران کے بارے میں امریکہ اپنا واضح اور مضبوط موقف ظاہر کرے، جس میں میانمار سے لاکھوں روہنگیا کو نقل وطن کرنا پڑا۔ وائس آف امریکہ کے لیے جیسس مین اومی کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
روہنگیا کی صورتحال پر اپنی تشویش کا اظہار ریکس ٹیلرسن نے گزشتہ ہفتے میانمار کے دورے کے موقع پر کیا تھا، مگر اس بحران کو نسل کشی نہیں کہا تھا۔ میرا خیال ہے ایک غیر جانبدار چھان بین اس پیچیدہ صورتحال کے بہت سے پہلوؤں کو سمجھنے میں ہماری مدد کرے گی۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خارجہ کے۔ اب بدھ کے روز ایک تحریری بیان میں ٹیلرسن نے کہا کہ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف جبر و ستم، نسل کشی ہے۔ 6 لاکھ سے زیادہ روہنگیا حالیہ مہینوں میں اپنے گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں، ایسا اگست کے مہینے میں عسکریت پسندوں کے ایک حملے کے جواب میں فوج کی ظالمانہ کاروائیوں کے بعد ہوا۔ جو پناہ گزین ہمسائے ملک بنگلہ دیش میں کیمپوں میں مقیم ہیں، میانمار کی فوج پر آبرو ریزی، بڑے پیمانے پر قتل عام اور گاؤں تباہ کرنے کا الزام لگاتے ہیں۔ میانمار کی فوج بارہا ان الزامات کی تردید کر چکی ہے۔ بدھ کے روز جاری ہونے والے اپنے بیان میں ٹیلرسن نے کہا کہ کوئی اشتعال انگیزی ان ہولناک صفاقیوں کا جواز نہیں ہو سکتی جو برپا کی گئیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ امریکی حکومت اس تشدد کے ذمہ داروں کے خلاف نئی تعزیریں اور جرمانے عائد کر سکتی ہے۔ روہنگیا کے لیے بین الاقوامی مہم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سیمن بلننس کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت بہت اہم ہے کہ اب جب کہ برمی فوج روہنگیا کی نسل کشی کی مرتکب ہوئی ہے، اسے ان کاروائیوں کے نتائج بھگتنے پڑیں، اور یہ نتائج برمی افسروں، ان کے کاروباروں اور ان کمانڈروں پر تعزیریں ہونے چاہیے جنہوں نے یہ جبر و ستم کیا۔ برما کی لیڈر آنگ سن سوچی پر امریکی قانون ساز دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ فوج کو ذمہ دار ٹھہرائیں۔ الینوائے کے ڈیموکریٹک سینیٹر رچرڈ ڈربن کہتے ہیں،
She has a position of leadership. She's far from the strong leader that that country needs. They're in transition.
وہ قیادت کا منصب رکھتی ہے، مگر وہ بالکل اتنی مضبوط لیڈر نہیں ہے جس کی ملک کو ضرورت ہے۔ وہ فوجی کنٹرول سے جمہوریت کی جانب منتقلی کے عمل میں ہیں، اور اس میں 2 سال سے کم عرصہ ہوا ہے، مگر ملک کے اندر اس صفاقی کے پیش نظر انہیں ایک زیادہ مضبوط اور دبنگ لیڈر بننے کی ضرورت ہے۔ روہنگیا مسلمانوں کو درپیش بحران کو ختم کرنے کے لیے کانگریس تعزیروں سمیت متعدد اقدامات پر غور کر رہی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
افغانستان میں انسداد دہشت گردی کی امریکی کاروائیوں کا مرکزی ہدف اب بھی داعش، خراسان یا اسلامک اسٹیٹ ہے۔ 2 سال پہلے وائس آف امریکہ کی ایک ٹیم نے مشرقی افغانستان کے صوبے ننگرہار کے ضلع آچن کا دورہ کیا تھا جب یہ داعش کے قبضے میں تھا۔ ٹیم کو انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں کی شہادتیں ملیں، جن کی وجہ سے بہت سے مقامی لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ تب سے افغان سیکورٹی فورسز نے امریکہ اور نیٹو کی مدد سے اس علاقے کو کافی حد تک داعش سے پاک کروا لیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم نے وہاں داعش کے بعد کی زندگیوں کا جائزہ لیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
باہر سے آنے والوں کو دیکھ کر بچوں کی خوشی 1 سال پہلے ممکن نہ تھی، اب وہ گلیوں میں بھاگے پھرتے ہیں۔ ایک مقامی شخص کے تاثرات۔ اس سے پہلے یہ علاقہ داعش کے کنٹرول میں تھا اور زندگی اتنی مشکل تھی کہ ہم نے اپنا سامان اٹھایا اور دوسرے علاقے میں چلے گئے۔ ہم کوئی 5 ماہ پہلے واپس آئے ہیں۔ جب داعش کا قبضہ عروج پر تھا تب ضلع آچن کے اس علاقے میں سیکورٹی فورسز۔
کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر ہم یہ رپورٹ آپ کو مکمل طور پر نہیں سنوا رہے ہیں۔ امریکہ میں آج تھینکس گیونگ ڈے، یوم تشکر منانے کے بعد تعطیلات کے لیے تحائف کی خرید میں انتہائی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یوم تشکر کے بعد آنے والے جمعے کو بلیک فرائیڈے کہا جاتا ہے، اور یہ تاجروں کے لیے ایک اہم دن بن چکا ہے کیونکہ تعطیلات کے لیے خرید کا زمانہ کاروباری زبان میں خسارے سے منافع کی طرف جانے کا آغاز ہوتا ہے۔ امریکہ میں معیشت کی بہتر ہوتی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ عین ممکن ہے کہ تاجروں کو کرسمس کی خوشیاں جلد مل جائیں۔ مل آرسیگا کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
امریکہ میں تاجروں کا اندازہ ہے کہ 16 کروڑ 40 لاکھ امریکی یا پھر امریکی آبادی کا تقریباً 70% یوم تشکر یعنی تھینکس گیونگ ڈے کی تعطیل والے اختتام ہفتہ شاپنگ کے لیے نکلے گا۔ اگر یہی تعداد واقعتاً خرید کے لیے نکلتی ہے تو پھر nationaltoday.com کا کہنا ہے کہ بلیک فرائیڈے 2017 اب تک کا خرید کے حوالے سے سر فہرست دن ثابت ہو سکتا ہے۔ nationaltoday.com دنیا بھر میں مختلف تعطیلات کے مواقع پر کاروباری صورتحال کا جائزہ لیتا ہے۔
It's become this kind of a shopping palooza, and we expect with the economy doing so well that it will be the largest in history.
nationaltoday.com کے چیف ایگزیکٹو بین کیپلن نے اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ کاروبار کے اعتبار سے ایک بہت خصوصی ایونٹ بن چکا ہے، اور ہمیں توقع ہے کہ معیشت کی بہتر کارکردگی کے ساتھ یہ کاروباری تاریخ کا سب سے بڑا دن ثابت ہوگا۔ امریکہ میں ریٹیل صنعت کے سب سے بڑے گروپ کا کہنا ہے کہ امریکہ میں انفرادی سطح پر یعنی ہر شخص دسمبر تک اوسطاً $967 خرچ کرے گا۔ نیشنل ریٹیل فیڈریشن کی اینا سمتھ کا کہنا ہے کہ 15 سال پہلے اس جائزے کا آغاز کیا گیا تھا، اور اس کے مطابق یہ انفرادی سطح پر کیا جانے والا سب سے زیادہ خرچ ہے۔
Unemployment is at an all-time low right now. Wages have slowly been going up year over year. So at this moment, we're seeing a consumer in a really good place versus where they were during the recession.
National Retail Federation ki Anna Smith ka kehna hai ki is waqt berozgari apni kam tarin satah par hai. Muawzon mein batadreej izafa ho chuka hai, isliye is waqt hum sarif mein aitmaad dekh rahe hain, jabki kasad bazari ke dauran aisa nahi tha, aur ab wo taatilat ke dauran zyada kharch karne ko taiyar hain. تاجر اس رجحان کا فائدہ اٹھانے کے لیے کاروباری اوقات میں اضافہ کرنے اور زیادہ رعایتی داموں میں فروخت کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، لیکن اندرونی حلقوں کا کہنا ہے کہ بہترین سودا منڈی کے مروجہ داموں سے کم فروخت کرتے ہوئے صارفین کو اپنی جانب متوجہ کرنا ہے، اور اس کے لیے لاس لیڈرز کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔
It's largely for PR purposes and there's very limited supply. So if you're someone who, you know, is sitting by, you know, your mouse right?
nationaltoday.com ke chief executive Ben Kaplan kehte hain ki iska inhisar zyada tar taluqate aama ke maqasid par hai, lekin uske liye farahmi behad mehdood hai, jisko is tarah waazeh kiya ja sakta hai ki agar aap khareed karne walon mein pehle number par hain to iske liye riayat zyada hogi, لیکن عام طور پر اس کا انحصار تعلقات عامہ پر ہی ہے کہ صارفین کی توجہ کو حاصل کیا جا سکے۔ انتہائی رعایتی داموں کے لیے مقابلے بازی کا رجحان ممکن ہے اس کی وضاحت کر سکے۔
مقابلہ بازی کے یہ رعایتی دام عام طور پر الیکٹرانک مصنوعات کے شعبے میں ہوتے ہیں کہ بلیک فرائیڈے پر خرید کبھی کبھار رابطوں کے حوالے سے بھی ہوتی ہے۔ پھر اس سے یہ وضاحت بھی کی جا سکتی ہے کہ موبائل اور آن لائن سیلز میں تیز رفتاری سے اضافہ کیوں ہوا، جو تجزیہ کاروں کے مطابق اس بار پہلی مرتبہ 100 ارب ڈالر سے تجاوز کر جائے گی۔
So major retailers like Walmart and Target are heavily investing more in their digital capabilities to make sure that they're staying on trend with the customer.
نیشنل ریٹیل فیڈریشن کی اینا سمتھ کا کہنا ہے کہ وال مارٹ اور ٹارگٹ جیسے بڑے اسٹور اپنی ڈیجیٹل صلاحیتوں میں اضافہ کر رہے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ وہ صارفین کے رجحان کے ساتھ دے رہے ہیں۔ توقع ہے کہ اس مرتبہ امریکی صارف تعطیلات کے اس سیزن میں 680 ارب ڈالر تک خرچ کریں گے، اور تاجروں کو امید ہے کہ ایسا آئندہ چند دنوں میں ہوگا۔ بیچے چلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
نومبر میں چوتھی جمعرات کو امریکی یوم تشکر مناتے ہیں۔ اس تقریب کا تعلق فصلوں کی کٹائی کے تہوار کی قدیم روایت سے ہے، لیکن امریکہ میں اس دن نے اس سے بھی بڑھ کر اہمیت اختیار کر لی ہے، اگرچہ اس بارے میں علاقائی سطح پر بہت سے دعوے کیے جاتے ہیں کہ پہلا یوم تشکر کہاں منایا گیا اور اس روایتی تقریب کا تعلق اس جشن سے ہے جو نومبر 1621 میں میساچوسٹس میں برپا کیا گیا تھا۔ ان انگریز آبادکاروں کے لیے جنہوں نے پہلا یوم تشکر منایا، صحیح معنوں میں شکرانے کے لیے بہت کچھ جواز موجود تھا۔ آج جنہیں زائرین کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ عیسائی وہ تھے جو انگریزی کلیسا سے اختلاف رکھتے تھے۔ اپنے مذہبی عقائد کے طور پر وہ ایسی باتوں پر جن کے بارے میں ان کا یقین ہوتا تھا کہ یہ فصل ربانی کا خصوصی مظہر ہیں، روزے رکھتے تھے اور شکرانے کے دن کی تقریب کا اہتمام کرتے تھے۔ خشک سالی یا تعاون کے خاتمے پر یوم تشکر کا موقع فراہم ہوتا تھا، اس ارادے سے کہ وہ ایک ایسی برادری تشکیل دیں گے جہاں وہ خود اپنے مذہبی عقائد کے مطابق زندگی گزار سکیں گے۔ وہ ستمبر 1620 میں مے فلاور نامی ایک بحری جہاز پر انگلینڈ سے روانہ ہوئے۔ 9 نومبر کو 102 افراد جو بعد میں آبادکار بنے اور تقریباً 30 عملے کے لوگ کیپ کوڈ کے ساحل پر لنگر انداز ہوئے۔ ایک سال کے اندر ان میں سے آدھے لوگ فاقہ کشی، بیماری اور اس پہلی سردی میں کٹھن موسمی حالات کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، لیکن موسم گرما میں فصل اچھی رہی اور خزاں میں 53 زائرین اپنے 90 پڑوسیوں کے ساتھ ایک ضیافت میں شریک ہوئے جو ویپانگ انڈینز یعنی مقامی باشندے تھے، اور انہوں نے ان کی اس نئی دنیا میں پہلے سال انہیں کھانا پینا مہیا کیا اور ان کا تحفظ کیا۔ اگرچہ یہ تعطیل ورجینیا میں اس وقت سے منائی جانی شروع ہوئی جب 1609 میں جیمس ٹاؤن میں پہلی مستقل نو آبادی کا قیام عمل میں آیا، لیکن جدید یوم تشکر کی سرکاری بنیاد تمام ریاستوں میں 1863 میں پڑی، جس کے لیے ابراہم لنکن نے صدارتی فرمان جاری کیا تھا۔ بعد میں اس تقریب کا دن صدر فرینکلن روزویل نے نومبر کے چوتھے ہفتے میں کر دیا۔ یوم تشکر کی ابتدا ترک وطن کر کے آنے والوں کی جانب سے احسان مندی کی عبادت سے ہوئی جنہیں موت کا سامنا تھا اور جنہوں نے مصائب جھیلے اور بقا کا سامان کیا۔ آج بہت سے امریکیوں کے لیے یہ خاندان اور دوستوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا ایک موقع ہے، ایک ایسا دن جب وہ ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں چھٹی کے دن ایک ساتھ کھانے میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ وہ دن ہے جب آزادی کی بہت ساری نعمتوں پر تشکر کا اظہار کیا جاتا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پورے امریکہ میں آج جمعرات کو یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ فصلوں کی کٹائی سے متعلق اس تہوار کو امریکہ میں شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
ایک اندازے کے مطابق اس برس متوقع طور پر 5 کروڑ سے زیادہ امریکی یوم تشکر کی تعطیلات میں کہیں نہ کہیں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر اپنے خاندان اور دوستوں سے ملنے جائیں گے۔ یوم تشکر کی خریداری کرنے والے ٹرائی بیکر کہتے ہیں،
So this year we're going to have our family come in from Morgantown, West Virginia.
اس برس ویسٹ ورجینیا کے مورگن ٹاؤن سے ہماری فیملی آ رہی ہے، اور پھر تھینکس گیونگ سے پہلے میری اہلیہ آئس لینڈ سے آئے گی، لہٰذا ہم پوری شام مل کر کھانے پکائیں گے۔ 4 فیملیز کے تقریباً 11 سے 12 بچے یہاں ہمارے گھر میں موجود ہوں گے، تو اس طرح سے یہ ایک پارٹی کا ہی سماں ہوگا۔ ہر سال نومبر کی 4th جمعرات کو منائے جانے والے اس دن سے پہلے گروسری اسٹورز پر خریداروں کا بے پناہ رش ہوتا ہے، جو اس بڑے کھانے کے لیے چیزیں خریدنے آتے ہیں۔ ایک اور خریدار ایلیسن لالی کہتی ہیں،
So far, just the produce and things like that. So I still need to go and get some of the stuff to make the pies.
ابھی تک بس تھوڑی سی چیزیں ہی خریدی ہیں، ابھی مجھے کچھ اور چیزیں خریدنی ہیں اور پائے بنانے کے لیے کچھ اجزاء خریدنے والے ہیں۔ میں تھینکس گیونگ یا یوم تشکر کے قریب خریداری نہیں کرتی، بلکہ پہلے سے چیزیں لے لیتی ہوں، کیونکہ اس دوران خریداروں کا بہت زیادہ رش ہوتا ہے، جو کہ میرے لیے ذہنی پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ تھینکس گیونگ کے ڈنر کی خاص ڈش ٹرکی ہے، اور اس دوران تقریباً 4.5 کروڑ ٹرکیز بکتی ہیں، جو تقریباً ٹرکیز کی سالانہ فروخت کا 18% ہے۔ ٹرکیز اور اس کے ساتھ دوسرے ضروری لوازمات بنانے کے لیے ہر طرح کی چیزیں ویگمنز فوڈ مارکیٹ میں بکتی ہیں۔ ویگمنز فوڈ مارکیٹ کے چیف ایڈم مارشل یوم تشکر کے لیے مخصوص کھانوں سے بھرا ہوا ایک ڈبہ دکھاتے ہوئے کہتے ہیں،
This is an item that has all your components, the Thanksgiving, your stuffing, your butternut squash, your mashed potatoes.
یہ ڈبہ ہے جس میں یوم تشکر کے تمام مخصوص کھانے موجود ہیں، مثلاً بٹر نٹ اسکواش، میشڈ پوٹیٹوز، روسٹیڈ ٹرکی، کرینبیری سوس، یعنی ہر وہ چیز جس کی آپ کو ضرورت ہے، اور یہ ایک ڈبہ 2 لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ امریکن فارم بیورو کے مطابق امریکہ میں 10 افراد کے یوم تشکر کے رات کے کھانے کی لاگت $50 سے کم ہوتی ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ امریکہ اور جاپان کے ماہرین ان دنوں ایک ایسی دوا پر تجربات کر رہے ہیں جو لوگوں میں درازی عمر کے خلیوں کو جنم دے سکے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان تجربات کی کامیابی سے نہ صرف بڑھاپے کی بیماریوں پر قابو پانے میں مدد ملے گی، بلکہ عمر میں بھی اضافہ ہو سکے گا۔ امریکی ریاست ایلینوائے کی نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی کے شعبہ ادویات کے چیئرمین اور اس تحقیق کے سربراہ ڈگلس ویگھان کہتے ہیں کہ یہ جین نہ صرف عمر میں اضافہ کرتا ہے، بلکہ انہیں صحت مند زندگی گزارنے کے قابل بھی بناتا ہے۔ ماہرین کو انڈیانا کی امیش کمیونٹی کے 177 ارکان پر تحقیق کے دوران پتا چلا کہ ان میں سے 43 افراد میں سرپائن 1 نامی جین موجود تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جن افراد کے ڈی این اے میں یہ جین موجود ہوتا ہے ان کی عمریں اوسطاً 85 سال ہوتی ہیں، جبکہ امیش کمیونٹی کے ایسے افراد جن میں یہ خصوصی جین نہیں پایا جاتا اوسطاً 75 سال زندہ رہتے ہیں۔ ماہرین کو یہ بھی پتا چلا کہ جن افراد میں یہ جین موجود تھا وہ عموماً شوگر کے مرض سے محفوظ رہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بڑھاپا لانے میں ایک خاص پروٹین جسے PA1 کہا جاتا ہے بنیادی کردار ادا کرتا ہے، لیکن سرپائن 1 نامی جین اس پروٹین پر اثر ڈالتا ہے۔ تاہم اس بارے میں مزید تحقیق ہونا باقی ہے۔ نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے جاپان کی توہوکو یونیورسٹی کے ساتھ مل کر ایک دوا تیار کی ہے جو PA1 پروٹین پر اسی طرح اثر انداز ہوتی ہے جس طرح امیش کمیونٹی کے افراد میں پایا جانے والا خصوصی جین۔ یہ دوا ان دنوں تجرباتی مراحل میں ہے۔ جاپان میں اس کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور دوسرے مرحلے کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، جن میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ شوگر اور موٹاپے میں مبتلا افراد پر کیا اثر ڈال سکتی ہے۔ نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی توقع کر رہی ہے کہ اسے اگلے سال امریکی انتظامیہ سے تجربات کی اجازت مل جائے گی۔ سائنسدانوں کو توقع ہے کہ اس نئی دوا سے شوگر کے مرض پر قابو پانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360. صرف آج نیوز پر.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر آڈیس ریکس. خالد حمید کو اجازت دیجیے گا. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے ایک اور نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.